بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال عين علي بن أبي طالب: فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه؟ قال: فأرسلوا إليه فأتي به. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبريا حتى كان لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لمبی حدیث ہے. ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے رسول بھی اس سے اس کو محبوب جانتا ہوگا. یہ جو روایت ہے یہ میں نے کچھ لائنوں کا ترجمہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا پورا ترجمہ ہو جائے گا جب آپ اس حدیث کو سمجھیں گے. تو اس حدیث کے اندر غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے. غزوہ خیبر جو ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو باب چل رہا ہے فی الدلالۃ علی خیر، کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، یہ باب اس کی طرف چل رہا ہے. تو اس باب کے اندر بھی چونکہ اس باب کے اخیر، اس حدیث کے اخیر میں جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ اس باب کے ریلیٹڈ ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس چیپٹر کے اندر، اس حدیث کے اس باب کے اندر بیان فرمایا. غزوہ خیبر اور واقعہ خیبر کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے. خیبر جو ہے سن ہجری 7 میں ہوا, حدیبیہ سے واپسی پر تقریباً نبی علیہ السلام 20 دن مدینہ پاک کے اندر قیام فرمایا ہے, اور پھر یہ غزوہ خیبر سن ہجری 7 میں پیش آیا. خیبر جو ہے مدینہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کی دوری کے اوپر اپروکسیمیٹلی جگہ کا نام ہے, اور یہ علاقہ بہت ہی ہرا بھرا ہے, گرین علاقہ ہے, حجاز کے سب سے گرین علاقوں میں سے ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے. اسی لیے وہاں سب سے زیادہ فارمنگ نبی کے زمانے میں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی, کھجور کے باغات وہاں پر بہت زیادہ تھے خیبر کے اندر, اور ان علاقوں میں زیادہ تر یہودیوں کا قبضہ تھا. ان علاقوں میں زیادہ تر کس کا قبضہ تھا؟ یہودیوں کا. یہ اسی وقت سے, بلکہ یہ پہلے مدینہ میں رہتے تھے, مدینہ سے ان کو نکالا تو خیبر میں, تو ان کے جو اس طرف مدینہ کے جو 3 قبیلے تھے ان کے بڑے مشہور تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینقاع, یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے. بلکہ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ شاید ہی مدینہ کے اندر کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے اوپر, یعنی جس نے کسی یہودی سے قرضہ نہ لیا ہو. وہ اسی وقت سے مالدار تھے, فائنانس اسی وقت سے ان کے پاس تھا, اس وقت بھی, کہ شاید ہی مدینہ میں کوئی ایسا ہو کہ جس نے کسی یہودی سے قرضہ نہ لیا ہو. اسی لیے عجیب بات ہے کہ جب یہ غزوہ خیبر کا نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہمیں خیبر کی طرف جانا ہے, اور اس لیے جانا ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت دے دی گئی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ تم کو کثیر مقدار میں مال غنیمت عطا فرمائیں گے, تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے, تمہاری نصرت ہوگی. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ, تو مسلمان نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تھا. کچھ یہودی جو مدینے میں رہتے تھے ان کو پتا چلا کہ خیبر بھی یہودیوں کا علاقہ ہے, اور یہ انہی کو, اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے عام متن کیا کرتے تھے, نبی علیہ السلام جب کسی بیٹل کے لیے نکلتے تھے تو پہلے سے ڈیسٹینیشن بتایا نہیں جاتا تھا, توریا کیا جاتا ہے کہ وہاں چلنا ہے, اس کی طرف چلنا ہے, کیونکہ اگر ڈیسٹینیشن پتہ چل جائے لوگوں کو تو پھر بہت سی مرتبہ خبر کے لیک ہونے کا بھی کیا رہتا ہے, اندیشہ رہتا ہے. اور پھر بہت سی مرتبہ جیسے کہ اگر ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جماعتیں نکل دیے تو پہلے سے عروج بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں جانے والے, اور بہت سی مرتبہ ہم جب مدرسے میں تھے تو مدرسے کے اندر جب جماعتیں جاتی تھیں, الحمد للہ چھٹیوں میں اکثر جاتی تھی, تو پہلے پوچھتے تھے کہ بھائی کہاں جانے والی, تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے ممبئی کے ایک استاد تھے مولانا ارشد صاحب, ابھی بھی ہے, تو اگر بڑے طلبہ تیار ہوتے تو وہ ان کو ممبئی لے جاتے تھے بامبے, تو بامبے کا اگر نام آج پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بامبے ہے تو پوری جماعت پیک ہو جاتی ہے, کیونکہ روٹ بڑا اچھا ہے, وہاں کھانے پینے کی پکانے کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی. اور واقعہ تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مہمان نواز بنایا ہے, کہ وہاں کے جو مہمان لوگ ہیں ماشاء اللہ, کیونکہ وہاں کے جو ممبئی جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے, اور جنہوں نے سنا وہ بھی جانتا ہے کہ وہاں تو اس طرح ویسٹرن جیسے لندن کی طرح ہے کہ لوگ زیادہ تر اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, وہاں پر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں مالدار جن کے پاس اپنے گراؤنڈ فلور کے اوپر جن کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے, وہ نا بلڈنگ یہ 20-25-25-40-40 یہ لگی ہوئی ہے. تو وہاں ماشاء اللہ ہمارے مسلمانوں کے علاقے کافی ہے, آپ یہاں مومن نگر چلے جائیں, اندھیری کے اندر چلے جائیں, تو یہ سارے بہت سارے مسلمان, پوری سوسائٹی سے بنی ہوئی ہے, مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے, اور اس میں عالیشان بیچ کی پوری چاروں طرف سوسائٹی ہے اور بیچ میں عالیشان مسجد ہوتی ہے. اس زمانے کی بات کرتا ہوں, وہاں مومن نگر ہے, وہاں سارے یہ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, پالن پور, وہاں کے لوگ وہاں زیادہ رہتے ہیں. تو جس زمانے میں ہماری جماعت وہاں پر گئی تھی تو تقریباً اس وقت وہاں پر 850-900 فلیٹ تھے ممبئی کے اندر, جو بزنس ہب سمجھا جاتا ہے,
پورے ماڈرنائز میں سب سے آگے ہیں, ماڈرن سٹی سمجھی جاتی ہے. لیکن اس زمانے کے اندر وہاں 900 فلیٹ تھے لیکن کسی فلیٹ میں ٹی وی نہیں. اس سوسائٹی میں قانون ہی یہی ہے کہ اگر یہاں رہنا ہو تو آپ ٹی وی نہیں رکھ سکتے. ابھی تو اللہ عالم, یہ تو جس زمانے میں ہم گئے تھے وہاں پر, یہ اتنا اچھا ماحول اور اتنی عالی شان مسجدیں بنی ہیں وہی ان کی پوری, یعنی پوری چاروں طرف سوسائٹی ہے اور ماشاءاللہ بیچ میں عالی شان مسجد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پالن پوری حضرات سے بہت کام لیا ہے. آپ موٹر وے پر نکلیں گے ممبئی سے لے کر پورے جہاں تک چلتے جائیں تو جتنے بھی ریسٹورنٹ ملیں گے اس میں 80% ان کی ریسٹورنٹس ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر اس میں کھانے پکانے کے اندر زیادہ یہ ہوتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ تو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی مسجد ہے, عالیشان مسجد, یہ سوسائٹی ہے, لیکن اب جب سلام پھیرو گے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ دیکھو گے تو پوری مسجد میں مشکل سے آپ کو ایک دو آدمی شرٹ والے ملیں گے. کیونکہ ان کا جو لباس ہے, ان کا جو کلچر ہے وہ یہی ہے, سر کے اوپر ٹوپی اور سفید کرتا یہی پہنتے ہیں لوگ. تو وہاں جماعتیں جاتے بہت اکرام کرتے ہیں, وہ پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے دن جماعت رہنے والی ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ 3 دن, کہا کہ 3 دن دعوت ہے آپ کی. اور پھر طلبہ ہوتے ہیں مدرسے کے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو تو پھر کھانے پینے, اور پھر ممبئی کا کھانا تو وہاں تو بہت اکرام کرتے ہیں لوگ. وہاں کا کھیمہ بڑا مشہور ہے, وہاں کی بریانی بڑی مشہور ہے. تو یہ کھانے میں ذرا بھی کنجوسی نہیں کرتے, ایسا نہیں کہ کوئی آئے گا آپ کے لیے بنائے گا, ایسا نہیں. وہ کہیں گے کہ کھانا آ جائے گا تو وہ کسی ریسٹورنٹ میں فون کرتے ہیں تو ریسٹورنٹ والے آگے پوری دیکھ رکھ کے چلے جاتے ہیں. آپ کو کھانا ہے, صدقہ کرنا ہے, جو کرنا ہے کھاؤ, یہ پوری دیکھ آپ کی ہے. اس طرح سے وہ کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت, اور کام بھی بہت یہ کرتے ہیں وہاں پر ماشاء اللہ. تو پہلے سے روٹ معلوم ہو تو جماعت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی روٹ دیکھ کر لوگ نام لکھاتے ہیں کہ رینیون جانے والی ہے کہ کہاں جانے والی ہے, ہے کہ نہیں. اور پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی جانا ہے, اللہ کے لیے کون تیار ہے, تو پھر دیکھو گے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں. پھر کہو گے بہار جانے والی ہے, یو پی جانے والی ہے, کہ جہاں نہ استنجے خانے کا ہی ہو, صبح ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا ہو, مچھر کا سامنا کرنا ہو. چلو اللہ سب کو اخلاص نصیب فرمائے. اس زمانے میں اگر کوئی نام سن کر بھی تیار ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اپنے گھر بار کو چھوڑنا, اہل و عیال کو چھوڑ کے جانا, کام کاج کو چھوڑ کے جانا, یہ کوئی معمولی اور آسان کام نہیں ہے بھائی. جو جاتے ہیں انہیں کو پتہ ہوتا ہے, میرے لیے بولنا آسان, آپ کے لیے سننا آسان, لیکن جو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس مرتبہ بتا دیا کہ خیبر کی طرف جانا ہے ہم کو, تو مدینہ میں سب کو پتہ چل گیا کہ خیبر کی طرف جانا ہے. اب یہودی مدینہ میں رہتے تھے, یہودی بھی رہتے تھے مدینہ کے اندر. اب بہت سارے صحابہ وہ تھے کہ جو اس غزوے کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے والے تھے, وہ جانے والے تھے لڑنے کے لیے, تو یہ بھی یہودی, اور جہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی یہودی. تو ان کے دل میں حسد آیا کہ یہ تو ہمارے بھائی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے بھائی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے لسٹ نکالی کہ کن کن کے پاس سے پیسے لینے ہیں ہمیں, کن کن کو ہم نے پیسے دیے ہیں, ادھار دیے ہیں, کن کن کو ہم نے لون دیا ہے. تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے پاس انہوں نے لیے تھے. ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن حضرت. تو انہوں نے قرضہ لیا تھا ابو شہم یہودی سے, ابو شہم یہودی سے. اس کو پتا چلا کہ یہ تو لڑنے کے لیے جا رہا ہے, تو کہا کہ میرے پیسے دو, میرے پیسے دو. تو ٹائم تو نہیں ہوا تھا, وہ تو وعدے کے اوپر لیے تھے کہ بھائی قرضے کا تو ٹائم ہوتا ہے کہ اس فکس ٹائم کے اندر آپ کو ریپے کرنا ہوتا ہے. کہا کہ جب اس کو پتا چلا کہ یہ بھی جا رہے ہیں لڑنے کے لیے, تو حسد کی وجہ سے, جیلسی کی وجہ سے کہنے لگا کہ پیسے مجھے دے دیں. اب ان کے پاس انہوں نے تقریباً 5 درہم لیے تھے اس زمانے میں, یہ ان کے پاس سے 5 درہم ان کو نکلتے تھے ان کو. تو کہا کہ میں تجھے وقت کے اوپر دے دوں گا. کہا کہ نہیں, مجھے ابھی چاہیے. جب اس نے ضد کرنے لگا, اس نے بات نہیں مانی, تو یہ عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی. چلا کہ حبیب اس طرح کا معاملہ ہوا اور یہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, مجھے تو جانا ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کو دیکھا کہ ہل رہے ہیں لیکن میں نہیں سن پایا کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. میں اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکا, میں نہیں سن سکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا حق ادا کر دو. کیونکہ وہ یہودی بھی شکایت کرنے لگا نبی سے کہ اس نے میرا حق مارا ہے, میرے پاس پیسے لیے ہیں. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا, ان لصاحب الحق مقال, جس کا حق تمہارے اوپر ہے اس کو کہنے کا حق ہے, سننا پڑے گا. نہیں وہ نبی علیہ السلام کے پیسے کسی کے پاس باقی تھے, اس نے ایک دن تک نبی علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا تھا, ایک پورا دن نبی علیہ السلام کو بٹھایا, صحابہ کا خون کھول رہا ہے کہ نبی کو بٹھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا کہ ان لصاحب الحق مقال, جس کا حق ہے تمہارے اوپر اس کو حق ہے, وہ بولے گا. اسی لیے اپنے آپ کو بوجھ سے کیا رکھنا چاہیے بھائی, خالی رکھنا ہے, پاک رکھنا چاہیے, بغیر ضرورت کے, بغیر شدید ضرورت کے. شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ بھائی کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہ لو, اپنے آپ کو قرض وغیرہ کے بوجھ کے اندر نہ ڈالو. تو ان لصاحب الحق مقال, جس کا حق ہے وہ بولے گا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کا حق دے دو بھائی, دے دو. اب صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے جانا تھا غزوہ خیبر کے اندر, میں نے تو نام لکھوا لیا تھا کہ مجھے جانا ہے, لیکن دینے, وہ یہودی مانگ رہا ہے پیسے کہ میرے ہی بھائی سے لڑنے کے لیے تو جا رہا ہے, ہمارے لوگوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے, تو میرے پیسے دے کر جا. تو بالآخر چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کسی اور سے پیسے لیے. اچھا پیسے بھی نہیں لیے, وہ کہنے کہ میں باہر گیا اور میں نے اپنا کرتا نکالا اور اس کو میں نے بیچا. اتنا شوق تھا ان کو, اتنا شوق تھا ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا. کہا کہ اس کے پیسے دینے کے لیے نہیں ہے, میں نے اپنا کرتا نکالا اور کرتا نکال کر میں نے اس کو بیچا تو مجھے 3 درہم ملے. وہ 3 درہم اور دوسرے 2 درہم میں نے کسی سے مانگے اور اس کا قرضہ میں نے دیا کہ یہ تیرا پیسے, تیرے پیسے. وہ کہنے کہ جانے کے لیے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, میں نے کپڑا کسی اور سے لیا اور میرے پاس اپنا ایک امامہ تھا جس کو میں گرمیوں میں استعمال کرتا تھا, تو وہ اور کسی اور سے میں نے کپڑا لیا اور وہ پہن کر وہ اللہ کے راستے میں گئے. یہ عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ, وہ خیبر کے اندر گئے اور پھر اس خیبر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں, یہی عبداللہ ابن حضرت مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے حصے میں, چونکہ وہ مال غنیمت بہت ملا تھا, چونکہ مال غنیمت کی اللہ نے بشارت عطا فرمائی تھی, کیونکہ خیبر جو تھا ویلتھی علاقہ تھا, 8 قلعے تھے وہاں پر, مضبوط 8 قلعے جہاں مسلمانوں نے جس کا رخ کیا تھا, تو اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی, اللہ نے وعدہ بھی فرمایا تھا. تو یہ عبداللہ ابن حضرت فرماتے ہیں کہ میرے حصے میں مال غنیمت کے اندر ایک خوبصورت عورت آئی بانڈی کے طور پر, مجھے ایک عورت ملی اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ عورت اسی یہودی کی رشتہ دار تھی, جس یہودی کا قرضہ تھا اسی کی رشتہ دار تھی. اور جب وہ میرے پاس آئی ہے تو وہ میرے پاس آیا اور وہ عورت اس نے مجھ سے پیسے دے کر خریدی, آزاد کروایا. وہ تلک الایام نداولها بین الناس, آج تمہارے اوپر ہے کوئی, کل تم کسی اور کے اوپر ہو جاؤ گے. وقت کی نزاکت کو انسان کو سمجھنا چاہیے, وقت کی نزاکت کو دیکھا انسان کو کیا کرنا چاہیے, اپنے عمل کی تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو غزوہ ہے, غزوہ خیبر, سن ہجری 7 میں پیش آیا اور یہ بہت ہی ہرا بھرا ویلتھی علاقہ ہے, یہودیوں کا علاقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا اور سارا اس زمانے میں بھی یہ لوگ وہاں فائنانس کنٹرول کرتے تھے. جیسا کہ کہا مورخی نے لکھا ہے کہ شاید ہی کوئی انسان بچا ہو کہ اس کی کوئی اس کا قرضہ ان کے پاس نہ ہو, سارے لوگوں نے ان کے پاس سے قرضہ لے کے رکھے ہوئے تھے. مسلمان خیبر کی طرف گئے ہیں اور مسلمانوں کی کوئی بڑی تعداد بھی نہیں تھی, 1400, 1500 یا 1600 کے قریب مسلمان تھے, 1400 یا 1600 ایسا کچھ تھے. اور اس طرف یہ جو خیبر والے تھے ان کے پاس تو قلعے تھے, फोर्ट जो बड़े बड़े थे आज भी है, आप जो लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए आज भी है, अगरचे वो है उसकी वो हालत नहीं होगी लेकिन अभी भी है, यानी कम से कम खंदरात देखकर भी इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि वहाँ पर ये कितने महफूज जगह के अंदर ये लोग थे। तो मुसलमानों के इस गजबे के अंदर तकरीबन 15-20 आदमी मुसलमानों के शहीद हुए, उसमें से हज़रत महमूद इब्न सलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी भी हैं कि जिस वक्त ये हमला करने के लिए खैबर के अंदर गए हैं तो किसी दुश्मन ने वो किले के ऊपर से उनके ऊपर चक्की का एक बड़ा सा पार्ट फेंका है जिसकी वजह से वो शहीद हुए, चक्की का एक बड़ा पार्ट फेंका है जिसकी वजह से वो शहीद हुआ। एक और हफ्शी था, चरवाहा था, जो ऊँटों को चराता था, बकरियों को चराता था और किसी यहूदी की बकरियाँ चराता था। नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने उनको दावत दी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उन किलों का मुहासरा किया हुआ था, उसको सराउंड किया हुआ था, सारे किले मुसलमानों ने फतह कर लिए थे, लेकिन उनका जो एक बड़ा किला था, जो मजबूत किला था जिसको कमूस कहा जाता था, वो मुसलमान पहले हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाकर भेजा इंचार्ज अमीर बनाकर, वो किला फतह नहीं हुआ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किला बनाकर अमीर बनाकर भेजा, उसके लिए वो किला फतह नहीं हुआ। चूँकि ये हदीस उसी के रिलेटेड है इसलिए मैं उसको आपको उसका पस मंज़र में समझा रहा हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम उन किलों को नीचे से मुहासरा सराउंड किए हुए थे, उसको घेरा हुआ था ताकि ये लोग नीचे नहीं आ सके। तो उसी वक्त एक हफ्शी चरवाहे से, बकरी चराने वाले से मुलाकात हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तश्कील की, उसको दावत दी इस्लाम की तरफ, उसको इस्लाम समझाया, उसके दिल में बात आई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किया है तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके पास, चूँकि बकरियाँ थी जो अमानत थी उसके मालिक की जो उसकी तरफ से चरा रहा था, तो उसने कहा कि अल्लाह के हबीब से पूछा कि इस बकरियों को मैं क्या करूं, तो कहा कि इसको छोड़ दो, तुम छोड़ दो, ये अपने मालिक के पास खुद ही चली जाएंगी, अपने मालिक के पास खुद ही चली जाएंगी। चुनांचे उसने उसको छोड़ा और एक हाथ में कंकर लिए, रेत लिए, उन बकरियों की तरफ मारी, वो बकरियां खुद अपने मालिक की तरफ चली गई। अभी इस्लाम कबूल किया है, और एक पत्थर आया है जोर से उनको लगा है और उसी वक्त शहीद हो गए हफ्शी चरवाहा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और शहीद हुए हैं, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोज़ा नहीं रखा, कुछ नहीं, इस्लाम कबूल किया है, एक पत्थर लगाया, शहीद हो गए। मौरखीन ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने उसकी लाश लाई गई ना, तो नबी सलाम ने उसको देखा और नबी सलाम ने अपना चेहरा फिरा लिया, अपना चेहरे मुबारक फिरा लिया। तो नबी सलाम से पूछा गया कि आपने अपना चेहरे मुबारक क्यों फिरा लिया, तो कहा कि मैं उनको देख रहा हूँ कि वो अपने हुरों के साथ है, इस वक्त दो हुरे इनके साथ, तो हया की वजह से नबी सलाम ने चेहरा फिरा लिया। ये गज़वे खैबर में ये भी हुआ। इसी तरह एक और थे, एक अरबी थे, इनके मुतालिक दो रिवायत है कि ये गज़वे हुनैन में है और एक रिवायत गज़वे खैबर की भी है, इनके मुतालिक भी यही रिवायत है। ये भी बकरियां, ये भी ऊंट वगैरह चराते थे और ये भी इस्लाम लाए। तो जब माल गनीमत तकसीम हो रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने उनका हिस्सा निकाल के रखा था, क्योंकि ये इस वक्त गए हुए थे ऊंट वगैरह को चराने के लिए, उसको शेपर्ड करने के लिए गए हुए थे, इनका हिस्सा निकाल के रखा। जब वो वापस आए तो उनका हिस्सा, उनका शेयर उनको दिया गया कि आपको ये हिस्सा आपके लिए निकाला है। तो नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि मैंने इसलिए आपकी पैरवी तो नहीं की कि मैं माल कमाऊं, मैंने इसलिए तो आपको नहीं माना, मैंने इसलिए तो आपकी इत्तिबा नहीं करी कि मैं माल कमाऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे यहां आकर तीर लगे, उसे इशारा किया कि मुझे यहां तीर लगे और मैं शहीद हो जाऊं और मैं जन्नत में जाऊं। तो उसकी शहादत की तमन्ना सच्ची होगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर तेरी यही तमन्ना है तो अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी करेगा। चुनांचे एक तीर आया और उनको लगा है यहां पर, साहबा कहते हैं कि वही जगह पर तीर लगा था जहां उसने इशारा किया था, अल्लाह ने उसकी शहादत को कबूल कर लिया। ये भी एक थे, एक आरा भी थे। तो ऐसे तकरीबन 15-20 जो साहबा थे जो उस वक्त क्या हुए थे, शहीद हुए थे। और मुसलमानों का लश्कर जब जा रहा था تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, عامر ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ ہودی پڑھو. کیا پڑھو؟ ہودی پڑھو, بڑی ہا کے ساتھ. اس زمانے میں ہودی پڑھی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ ہم مارچ وغیرہ کے اندر جاتے ہیں تو جو سب ایک دوسرے کو جوش دلانے کے لیے وہ سلوگن وغیرہ بولتے ہیں نا, کوئی یہاں سے بولتا ہے اور پھر پیچھے والے اس کی اتباع کرتے ہیں, تو اس زمانے میں ان کے پاس ہودی خواں ہوتے تھے. ہودی خواں کا, ہودی خواں کو کیوں پڑھ, جن کی آواز خوبصورت ہوتی تھی, جن کا انداز نرالا ہوتا تھا. تو یہ جو عامر ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا انداز بہت ہی نرالا تھا, وہ بہت میٹھی ہودی پڑھتے تھے. ہودی میں کیا پڑھتے تھے کہ ایسے اشعار پڑھے جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے جانور جو ہوتے تھے جن کے اوپر وہ سواری کرتے تھے وہ تیزی کے ساتھ چلتے تھے, صحابہ کے اندر جوش آتا تھا, سب کو جوش دلاتے تھے, اور ان کی ہودی کی آواز سن کر جو اونٹ وغیرہ گھوڑے وغیرہ ہوتے وہ مست ہو جاتے تھے اور تیزی سے بھاگتے تھے. تو انہیں کے وہ اشعار تھے, لولا اللہ واللہ لولا اللہ لہتدینا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو ہدایت نہ دیتے, قسم خدا کی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتے تو آج ہم نہ نماز پڑھتے نہ ہم صدقہ کرتے نہ اللہ کے راستے میں خرچ. اس طرح کے اشعار وہ پڑھ رہے تھے اور بڑے بہت ہی پیارے انداز میں پڑھے جا رہے تھے. تو ان کو دیکھ کر صحابہ کے اندر جوش آتا تھا, تو صحابہ زور زور سے تکبیر اور صحابہ زور زور سے پکار پکار کر اللہ کا نام لیتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سنجیدگی سکھائی, وقار سکھایا, کہا کہ تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بحری ذات ہے, تم کسی بحری ذات کو نہیں پکار رہے ہو, اپنی آواز کو نیچی رکھو, دھیمی رکھو, تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو تمہاری دلوں کی باتوں کو بھی سنتے. صحابہ کو جوش آیا. مجھے یاد ہے جب ہم سہارنپور میں تھے تو اس وقت وہ ڈینمارک والا ایشو آیا تھا, ڈینمارک میں وہ کسی نے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تصویر بنائی تھی ڈینمارک کے اندر. تو وہاں سے سہارنپور سے لوگوں نے مارچ نکالا تھا اس کی اس کے خلاف اور اس کا احتجاج کیا تھا. تو اس وقت حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے. تو وہاں سے جانا تھا اور سارے لوگ عیدگاہ میں جمع ہوئے تھے اور وہاں سے وہ جو کلیکٹر ہوتا ہے اس کو لکھ کر دیا تھا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو یاد ہے کہ جو سہارنپور کے ناظم صاحب تھے حضرت مولانا سلمان صاحب, وہ حضرت کی خدمت میں آئے, یا حضرت مولانا شاہد صاحب حضرت کی خدمت میں آ کر حضرت سے درخواست کی کہ کل اس طرح سے ہم لوگ مارچ نکال رہے ہیں تو آپ بھی تشریف لائیں. تو پہلے تو حضرت نے معذرت کر دی, حضرت نے فرمایا کہ میں بوڑھا انسان, میں آ کے کیا کروں گا, نہ میرے پیروں میں جان ہے, نہ میری آواز میں جان ہے, نہ میں چل سکتا ہوں. تو پہلے حضرت نے منع فرمایا اور پھر بعد میں حضرت نے ناظم صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ میں بھی آؤں گا کیونکہ یہ نبی کی عصمت کا مسئلہ ہے. جب نبی کی بات آتی تھی تو حضرت بہت ہی کہا یہ نبی کی عزت کا ناموس کا مسئلہ ہے, کل قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں اتنا تو کر سکتا ہوں. تو حضرت نے ہاں کہا, پہلے منع پھر بعد میں ہاں کہا. حضرت کی دل میں یہ بات آئی تو مجھے وہ یاد ہے, اس کے ضمن میں مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جو طلبا تو طلبہ ہوتے ہیں تو سہارنپور سے طلبہ اور آس بازو کے مدرسے کے طلبہ اور سب جوش میں, کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو جب حضرت نے طلبہ کو دیکھا کہ زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کار سے جا رہے تھے, اس عیدگاہ کے اندر لوگوں کو جمع ہونا تھا. تو حضرت نے کار اپنی کھڑی کی, سلو کی, اس کا شیشہ نیچے کیا اور پھر طلبہ سے کہا کہ بچوں نبی کی عصمت کے لیے جا رہے ہو, نبی کی عزت کے لیے جا رہے ہو تو طریقہ بھی نبی والا اختیار کرو, بہت زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں. کہا کہ اگر عزت نبی کی عزت کے لیے, نبی کی ناموس کے لیے جا رہے ہو تو طریقہ بھی کون سا اختیار کرو, جو نبی کا طریقہ ہے. اور طلبہ کو, تو نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو دیکھا کہ زور زور سے کر رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سنجیدگی کے ساتھ چلنے کا یہ فرمایا. تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام, خیبر فتح ہو گیا, اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خیبر کا ایک جو آخری قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو یہ جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تقریباً 20 دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے, اس قلعے کو کوئی فتح نہیں کر رہا تھا, اور اس قلعے کے اوپر جو امیر تھا, جو انچارج تھا, وہ ان کا سب سے بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا. وہ کہا کہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ 1,000 سواروں کے لیے وہ اکیلا کافی ہو جاتا تھا, اتنا مضبوط تھا وہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لَأُوْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. اس جملے کو سمجھانے کے لیے ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. وہ جو قموس قلعہ تھا 8 کلو میں سے فورٹ تھا, تو کہا کہ کل میں اسلام کا جھنڈا, مسلمانوں کا جھنڈا ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر, اچھا ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا, تو کہا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, محبت کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ ملنے والی ہے نبی کی زبان سے, نبی سے. ایک تو ہے کہ بھائی ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, ساروں کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت, لیکن یہاں تو گارنٹی مل رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے, سرٹیفکیٹ مل رہی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے اور اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. اور جس کے بارے میں نبی خود کہہ دے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اس کی محبت میں کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا. اب صحابہ کو دیکھیے, فبات الناس یذوقون لیلتهم ایہم یعطاها. اب صحابہ پوری رات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ, تمام لوگوں کی یہ تمنا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم رات ہم نے اسی طرح گزاری کہ یار یہ کس کو ملے گا, یہ کس کو ملے گا, یہ کس کو ملے گا. تو فرمایا فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب صبح ہو گئی نا, نبی علیہ السلام کے سامنے جمع ہو گیا, ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ مجھے ملے, ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ مجھے ملے. اور اس لیے نہیں کہ میں کوئی امیر بن جاؤں کہ یا یہ کہ میں میرے لیے کوئی فخر کی بات ہو جائے کہ مجھے جھنڈا دیا گیا, نہیں, اس لیے کہ نبی کی زبان سے محبت کی سرٹیفکیٹ مل رہی. تو کہا کہ سارے لوگ اسی تمنا میں ہوئے, سارے نبی کی. ایک صبح ہوئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آئین علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں پر ہے؟ حضرت علی کو بلوایا. نبی علیہ السلام نے جھنڈا کس کو دیا؟ حضرت علی کو دیا. اچھا, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی, آنکھ آئی ہوئی تھی ان کی, دیکھ نہیں سکتے تھے, تکلیف تھی آنکھوں کے اندر. تو فارسلو الیہ, صحابہ کو بھیجا, حضرت علی کو لایا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک, اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی ساری تکلیف ختم ہو گئی. اور ایک روایت میں, کل ہی میں صبح پڑھا رہا تھا لڑکیوں کو ابن ماجہ شریف, تو اس میں ایک روایت, حضرت علی کے مناقب چل رہے تھے, اس میں ایک روایت پڑھی میں نے, نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے آنکھوں کے اوپر اپنا لعاب مبارک تو لگایا ہے, لیکن ساتھ میں دعا کی کہ اللہ علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے, علی سے گرمی اور سردی سے سردی کو دور کر دے. اس روایت میں یہ ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ سفر میں تھے, تو کہا کہ ہم نے سفر میں دیکھا کہ وہ گرمی میں سردی کے کپڑے پہنتے ہیں اور سردی میں گرمی کے کپڑے پہنتے ہیں. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے وہ دوست سے پوچھا کہ تم کو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیے, ایسا کیوں کرتے ہو, تو کہا کہ پوچھا تھا. تو حضرت علی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس سے گرمی اور سردی کو ختم کر دے, اب نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے, اور آنکھوں کی بینائی تو اور ہی, کہا کہ وہ بھی یہ تیز ہو گئی. اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو وہ جھنڈا عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پر اس کو فتح کیا ہے, وہ قلعہ جو قموز جو سب سے مشکل قلعہ تھا. اور اس میں بھی عجیب بات, کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو قلعے کا جو دروازہ تھا وہ کھل نہیں رہا تھا, کیونکہ قلعے میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, اس کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ آپ چڑھنے کے لیے جائیں گے تو اوپر سے حملہ ہوگا, تیر کے حملے آپ کو یہ کرنا, اسی میں صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں, راستہ ایک ہی ہے کہ آپ کو دروازے سے جانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خیبر کا دروازہ ہے اس کو اٹھایا ہے, اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے, بعض روایتوں میں یہ بھی ہیں کہ وہ اس دروازے کو شیل کی طرح یوز کرتے تھے, ان کی جو ڈھال تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی, جو شیل تھا ان کی, جو تلوار کے ساتھ ان کی شیل جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی, شیل نہیں تھی ان کے پاس, تو کہا اسی دروازے کو شیل کے طور پر یوز کرتے ہوئے وہ لڑ رہے تھے. اور بعض روایت میں ہے کہ بعد میں وہ دروازہ چار صحابہ نے مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو اس کو نہیں اٹھا سکے. بعض روایت میں ہے کہ 40 صحابہ نے مل کر اس کو اٹھا کر ہلانا چاہا, وہ دروازہ نہیں ہلا سکے. اور بعض روایت میں 70 کا لفظ بھی آیا ہے کہ 70 صحابہ نے اس کو مل کر اٹھانے کی کوشش کی, نہیں اٹھے, وہ حضرت علی نے اٹھایا ہے. یہ ان کی کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی کرامت ہے. نبی کا معجزہ ہوتا ہے, اللہ والوں کی کرامت حق ہوتی ہے. وہ تو بھائی وہ لوگ جو جم میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے, وہ ڈیڈ لفٹنگ کرتے ہیں نا, تو وہ 100 kg اٹھاتے ہیں, 100 kg, تو اٹھانے کے بعد 70 kg 80 kg پھر زور سے اپنی چھاتی کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں, یعنی انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ دے انجام دے دیا, ایک ڈیڈ لفٹنگ ہے. اس کے لیے کتنے اسٹیرائڈ وہ پھولے پھلائے ہوتے ہیں, کبھی یہ پاؤڈر کھاتے ہیں, کبھی یہ اسٹیرائڈ لیتے ہیں, کبھی وہ لیتے ہیں, وہ سب اوپر سے پھلا ہوا ہوتا ہے بھائی, ہے کہ نہیں. یعنی انہوں نے وہ حدیث جو ہے نا کہ مومن القوی خیر من المومن الضعیف, اس کا مطلب یہ سمجھا کہ جس کے ڈولے شولے اچھے ہو وہ مومن اچھا ہے, ہے کہ نہیں. بائی شیپ ہو, ٹرائی شیپ ہو, جس کے ایپس بنے ہوئے ہو, وہ بالکل یعنی ٹائٹ ٹی شرٹ پہنتا ہو, تو کہا کہ یہ مومن سب سے بہتر ہے. نہیں, ایک مطلب حدیث کا یہ بھی ہے کہ صحت مند مومن کمزور اور ضعیف مومن سے بہتر ہے, لیکن یہی ایک مطلب نہیں ہے. علماء نے اس کے اور بھی مطلب بیان, علماء نے لکھا ہے کہ صرف فزیکلی اسٹرینتھ اس حدیث کے اندر بیان نہیں کی گئی, فزیکل اسٹرینتھ بیان نہیں کی گئی ہے, بلکہ وہ مومن, مومن القوی یعنی وہ مومن جس کا ایمان مضبوط ہو, وہ اس مومن سے بہتر ہے جس کا ایمان کمزور ہو. وہ مومن جو ایجوکیشن کے اندر قوی ہو, وہ مومن جو ایجوکیشن کے اندر قوی ہو, سیاست کے اندر قوی ہو, وہ اس مومن سے بہتر ہے. پولیٹکس کے اندر بہتر ہو, فائنانس کے اندر بہتر ہو, قوی ہو, وہ اس مومن سے افضل ہے جو ان چیزوں کے اندر کیا ہو, کمزور. صرف ایسا نہیں کہ ڈولے شولے میں ہوئے, نہیں, اس میں پڑھنے لکھنے میں کوئی آگے نہیں جاتا. یہ حدیث اس کے اوپر بھی صادق آئے گی کہ وہ پڑھا لکھا مومن اچھا ہے اس مومن سے جو جاہل ہو. پر اس زمانے میں نہ اسٹیرائڈ تھا نہ کچھ بھی تھا, وہ تو سمپل کھانے والے لوگ تھے بھائی, کھجور کھانے والے لوگ تھے, کھجور کھانے والے لوگ تھے. نہ تیل تھا, نہ مرچ تھی, نہ مسالے تھے, نہ ناگا ڈونر تھا, نہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو ہمارا, یہ سب ہماری ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں نا بھائی. یہ ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اگر میں اسٹیٹمنٹ دوں گا کہ کھانا آپ تیل کے بغیر بھی پکا سکتے ہو تو مجھے 2 دن روزہ رکھنا پڑے. یعنی یہ ہمارے کسی نے غلط ہوا چلائی ہے, کسی نے یہ غلط بات پھیلائی ہے کہ بھائی تیل کے بغیر کھانا اچھا نہیں بنتا ہے, تیل مرچ کے بغیر کھانا اچھا نہیں بنتا ہے. کیا ایسی بات ہے؟ اگر تیل مرچ کے بغیر انسان مر جاتا تو ڈاکٹر بشیر صاحب یہاں پر نہ ہوتے. ماشاء اللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. اس کے بغیر بھی انسان زندہ رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے بھائی, ایسی بات نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن اس کا کوئی طریقہ ہے اور اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم, ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی کھانے میں تیل ڈالیں, ہمارا الٹا ہوتا ہے کہ ہم تیل میں کھانا ڈال دیں. ہم تیل میں کیا ڈالتے ہیں؟ کھانا ڈالتے ہیں. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کھانے کے بعد بھی اتنا تیل بچ جائے کہ اگر اسی تیل سے اگر آپ 2 دن اور پکانا چاہیں تب بھی انسان پکا سکتا ہے. بس میں نہیں, وہ تو اللہ, یہ جو اصل مضبوطی ہوتی ہے انسان کے اندر کی ہوتی ہے. انسان پرہیز سے زیادہ رہتا ہے. کھانا بھی ایک جسم کی صحت کے لیے اچھی چیز ہے, انسان اس سے بھی مضبوطی حاصل کرتا ہے, لیکن پریونشن جس کو کہتے ہیں, پرہیز, ان کے زمانے میں پرہیز زیادہ تھا, یہ لوگ فٹ رہتے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی احادیث کو آپ دیکھیے گا کہ نبی علیہ السلام نے صحت کے اوپر کتنا زور دیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمتانی مقبون فیہما کثیر من الناس, اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں, اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الصحت والفراغ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصحت والفراغ, کہ انسان کی صحت اور اس کا فری ٹائم, اس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہوں گا, کل کروں گا, کل کروں گا, کل کروں گا, اچانک ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا انسان ختم. چاہے اس کی 20 سال ہو، 25 سال ہو، 40 سال کا انسان ختم ہو جاتا ہے. اور کتنے جنازے، سٹوری نہیں حقیقت ہے نا، کتنے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں جن کی جوانی کے اوپر لوگ ناز کرتے کہ یار بڑا صحت مند انسان ہے، بڑا طاقتور انسان ہے، صحت میں صحت کا بڑا خیال رکھتا ہے، کبھی جم مس نہیں کرتا ہے، کھانے میں ڈائٹ اس کا بہتر ہے، ساری چیزیں، لیکن موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا بھائی، سکندر کو نہیں چھوڑا، لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، لیکن جو ملینرز تھے، بلینرز تھے، موت ہونی. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو میرے شیخ حضرت، میرے استاد حضرت مولانا حنیف صاحب رحمت برکاتہم العالیہ حضرت کا صبح میں کینیڈا سے فون آیا جب ان کو پتا چلا، تو ایک جملہ کہا، کہا کہ جب میرے والد صاحب انتقال کر گئے تھے تو شیخ سے میری بات ہوئی تھی، شیخ یعنی شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو کہا کہ جب شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس جملے سے تسلی دی کہ میرے اور تمہارے ماں باپ کیا ہے، جب نبی جیسا نبی جو اللہ کا سب سے محبوب اور چہیتا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو میرے اور ماں باپ، میرے اور آپ کے ماں باپ چلے جائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. یعنی اگر کوئی زندگی ڈیزرو کرتا تھا، کسی کو رہنا چاہیے تھا زمین کے اوپر، کیونکہ ان کا تو رہنا بھی برکت ہے، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی زندگی ڈیزرو کرتا تھا تو نبی ڈیزرو کرتا تھا، جب اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تو میرے اور آپ کے ماں باپ پر کیا یہ ہونا چاہیے. یہ شیخ نے کہا تھا، اور یہ جملہ مجھے میرے استاد نے مجھے بتایا. تو بھائی صحت کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے بہت توجہ دی ہے، بہت توجہ دی ہے. وہاں تو روزے رکھے جاتے تھے، بنا ہوا کھانا کھایا جاتا تھا، کم کھاتے ہیں نبی السلام، یہ صحت کے بارے میں گائیڈ لائن نہیں. نبی السلام کہ کھانا کھائے انسان تو اس طرح سے کھائے کہ کم از کم ایک حصہ خالی رکھے ہوا کے لیے، ایک حصہ کھانے کا ہو، ایک پانی کا ہو. ہمارا تو تینوں کھانے کا ہوتا ہے، پانی کا تو ہم بعد میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، یہ تو کہیں نہ کہیں کھانا پانی ایڈجسٹ کر لیں گے، وہ تو کہیں ادھر ادھر فٹ ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے ورزش کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے، صحت مند زندگی گزارنے کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے. کنز العمار کی ایک روایت آج میرے سامنے سے گزری کہ فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں، انسان دنیا میں جو بھی چیزیں کرتا ہے وہ کاؤنٹ ہوگی لہو لعب، کھیل تماشا، یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ذات سے غافل کرنے والی ہیں، وہ تمام چیزیں لہو و لہب کی کیٹیگری میں آئے گی، یعنی یہ سب چیزیں بیکار ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے چار چیزوں کا ایکسپشن فرمایا. نمبر ایک، آدمی کا اپنی بیوی سے کے ساتھ کھیلنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. نمبر دو، اپنے گھوڑوں کو ٹریننگ دینا، اپنے گھوڑوں کو کیا دینا، ٹریننگ دینا. تیسری چیز، دو نشانیوں کے درمیان کیا کرنا، دوڑنا. اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرنا، سوئمنگ سیکھنا اور سکھانا. یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فضول کام کے اندر مشغول ہے. اتنی تاکید فرمائی نبی علیہ السلام نے. سلمہ ابن عقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کے اندر روایت کہا کہ ایک شخص تھا، ہم جب سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک شخص تھا بہت تیز دوڑتا تھا. تو اس نے اعلان کیا، چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے، مجھے رننگ کے اندر ہرا کے دکھائے. تو وہ سفر کے جو صحابہ، جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا ان کو کہ یار تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کسی کی عزت کرتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے، نہ تو کسی کی عزت کرتا ہے نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نبی کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، کسی کو میرے ساتھ دوڑنا ہو تو بتائے. تو سلمہ ابن عقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، میں نبی کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے کہ اللہ کے حبیب اس طرح کی بات کر رہا ہے، آپ کی اجازت تو میں اس کے ساتھ دوڑ لگاؤں. نبی نے کہا کہ دوڑ، کہ راستے سے دوڑنا ہے، مدینے کی طرف دوڑنا ہے، مدینہ کون پہلے پہنچتا ہے. سلمہ ابن عقوا فرماتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں جیت گیا. یہ وہ صحابہ تھے بھائی، ہم تو 15-20 سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتے، اس میں 4 مرتبہ بیٹھنا پڑے گا ہم کو. تو ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں داخل ہے. صحت ہوگی اسی لیے ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے بھائی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جان سلامت ہے انسان کی، انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے، سجدے بھی کر سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، عمرے بھی کر سکتا ہے. اگر جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا تو جوانی میں کرسی کے بنا جائے گا. صحت کی کیا کرنی چاہیے انسان کو؟ قدر کرنی چاہیے. حدیث ابھی آدھی رہ گئی، وقت اوپر چلا گیا، اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. دور سے ہی پڑھ لیے. جزا اللہ علیہ سید محمد علیہ وسلم. سبحان اللہ.